خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زائد درود و سلام، پیج نمبر دو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر دو. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 سن ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج 17ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث اعظم جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں
اسلامی کی مجلس سے رابطہ برائے شوبز پاکستان کے نگران سید عارف اتاری کی زوجہ ام حر اتاریہ پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں انتقال کر گئی تھیں، جن کی نماز جنازہ مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں ادا کی گئی، جس میں مختلف شخصیات نے شرکت کی. بعد میں خوش نصیب مرحومہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عزوجل اب قرآن کریم کی سورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی. مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. مردود شیطان قبر میں بہگانے کی کوشش کرتا ہے. جب میت سے سوال ہوتا ہے مر ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے. ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے. اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے. نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں.
مدینہ منورہ میں انتقال ہونا، اس کی تمنا اور حسرت عاشقان رسول یہ کیا کرتے ہیں، اور آپ کے اشعار میں بھی اس کا تذکرہ اور ذکر خیر جو ہے وہ ملتا ہے. ایسے موقع پر جب کسی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوتا ہے، خبر ملتی ہے، جیسا کہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سید عارف اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی جو ہے بچوں کی امی کا انتقال ہوا اور یہ دیکھا، تو اس میں کیا کیا جائے؟ افسوس کیا جائے، رشک کیا جائے، یا کیا کہا جائے؟ میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو.
حضرت قبلہ سید عارف الحسن شاہ صاحب کے بچوں کی امی، یہ بیچاری گھر میں داخل ہوئی، چولہا گیس کا لیک ہوا ہوگا اور اس میں کچھ مطلب آگ لگ گئی اور یہ بیچاری جھلس گئی آگ میں. کئی دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد آخر کار انہوں نے دم توڑ دیا. یہ حادثہ مدینہ شریف میں ہوا، ان کا انتقال بھی مدینہ پاک میں ہوا اور تدفین بھی جنت الوقی میں کی گئی. اللہ مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے،
آمین.
اب ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ کسی کے ہم میت ہو جا رہا ہوں اس کو ہم مبارکباد دیں، یہ تو اس کا تو کبھی سنا نہیں کہ سننا تو، البتہ یہ کہ اس وقت تو ان سے تعزیت ہی کی جائے گی. ہاں ویسے مطلقاً مدینے میں مرنے کی خواہش کرنا، مدینے میں کوئی یعنی کہ جس کو موت آئے اس پر رشک کرنا، لیکن یہ کہ تمہاری بیوی کو موت آئی مدینے میں، وہ خوش نصیب ہے، مبارک ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک جائے گی. کہ ایک تو بالکل جوان بیوی میری ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے آگ میں جھلس گئی اور اتنی اذیت میں رہی اور اب فوت ہو گئی، اور یہ بھائی مبارکباد دینے چلے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ میچنگ نہیں ہو رہی معاملے کی. البتہ مطلقاً تمنا کر عافیت کی تمنا کرے. اس میں ایک حکایت میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، تو وہ آگ میں جل کر فوت ہو گیا. خواب میں کسی نے اس کو دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ میں ایمان پر خاتمہ مانگتا تھا، خاتمہ تو ایمان پر ہوا میرا، مگر مجھے کہا گیا کہ تم نے ساتھ میں عافیت کی بھی بات کی ہوتی نا تو ہم تم کو جلا کر نہ مارتے. تو جلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ زخموں میں بیماریوں میں شاید نہیں ہوتی، اتنی تکلیف ہوتی جلنے میں. بہرحال یہ کہ جو جل کر فوت ہو وہ شہید ہے، اس کے لیے یہ سعادت بھی ہے. پھر مدینہ شریف میں یہ معاملہ ہو تو یوں اس کے حق میں بشرط ایمان یہ ایک بہت اچھی موت ہے، جس پر واقعی یعنی کہ دوسروں کو رشک آئے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ مدینہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت عطا فرمائے. عافیت عافیت عافیت. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. یہ حدیث پاک کی دعا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعریف کر کے اس دعا کو بیان کیا ہے کہ یہ بہت اچھی دعا ہے اور بہترین دعا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے لیے سنت کے بارے میں سوال عرض ہے کہ لڑکے کی عمر 35 سال 36 سال ہوتی ہے اور لڑکی کے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ 26 سال ہے 28 سال ہے، ایسا بتانا کیسا ہے؟ اور ڈاکومنٹ میں ڈگری سکھاؤں یہ سکھاؤں بول کے ڈاکومنٹس بناتے ہیں، ایسا بنانا کیسا؟
اپنے آپ سے پوچھ لیں ایسا کرنا کیسا. 35 سال کی عمر کو 25 سال کر دیے تو جھوٹ بھی ہوا تو کبھی ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اور اپنے لیے خطرہ بھی لیا کہ ابھی ہے کہ آدھے بوڑھے کو لڑکا کہہ رہے ہیں آپ، آپ کی مرضی ہے. تو اب اگر بعد میں جب ڈکلیئر ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے کہ اس کی عمر 25 سال بتائی ہے تو 35 سال کا ہے 40 سال کا ہے، دھوکہ ہوا ہے تو لڑائی جھگڑے الگ، مسائل الگ، تو سانچ کو آنچ نہیں ہے، سچی سچی بات کر دینی چاہیے، وہی اتنی عمر ہے۔ لوہے محفوظ پر اگر جوڑا لکھا ہے تو، اور جہاں لکھا ہے تو وہ کر رہے گا، نہیں لکھا تو نہیں ہوگا۔ کئی نوجوان، اچھے خاصے نوجوان بےچارے 15-17 سال 20 سال 18 سال کے بھی تو دنیا سے فوت ہو ہی جاتے ہیں کنوارے، تو قسمت میں کیا لکھا ہے ہماری، کیا ہونا ہے ہمیں تو نہیں پتا نا۔ بہرحال جھوٹ نہ لڑکی والے بولے نہ لڑکے، لڑکی والے بھی بولتے ہیں، لڑکی کی تو یہ تو یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمر بڑی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بڑھیا کو بھی بڑھیا بولو تو یہ میرا خیال ہے وہ ناراض ہو جائے ایک دم، تو یہ نہیں ہوتی ان کی عمریں بڑی بیچاریوں کی، یہ بھی جھوٹ بولتی رہتی ہیں۔ جو ایسا کرتی ہیں وہ گناہگار ہیں، توبہ کریں۔ دھوکہ بھی ہے ظاہر ہے اور جھوٹ بھی ہے، اور جھوٹ یہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے۔ اپنی عمر اگر کوئی پوچھے تو صحیح صحیح بتا دے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط فہمی میں عمر غلط بتا دی تو وہ جھوٹ، اس کو گناہ بھرا جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اور اگر پتہ ہے کہ میری عمر اتنی اور پھر جان جان کے جو جوان دکھنے کے لیے جھوٹ بولا، یا کسی بھی وجہ سے جھوٹ بولا، نوکری کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہوں گے کہ وہ بڑی عمر والا انفٹ ہوتا ہے اپنی فٹنگ کے لیے، تو الگ ڈاکیومنٹ بھی بن جاتے ہیں، جہاں نوٹ چھپ جاتے ہیں وہاں بھی، اور دنیا بھر کا یہ مطلب نظام ہے نوٹ چھپنے کا، یہ خالی یہاں یا وہاں ہر جگہ چھپتے ہیں نوٹ، بڑے بڑے نوٹ چھپتے ہیں۔ تو یوں جب نوٹ چھپ جاتے تھے ڈاکیومنٹ بننے میں مطلب آخر وہ دشواری تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ بآسانی بن جاتے ہیں، لیکن پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اور رشوتیں دے کر، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر، سورس لگا کر لوگ بنوا دیتے ہیں، سندیں مل جاتی ہیں، جس سند کی ضرورت ہے کہ فلاں جگہ اس سند پر نوکری ملے گی، وہ سند مل جاتی ہے، نوکری بھی آدمی کر لیتا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، کاش ہمیں جہنم سے آزادی کی سند مل جائے، یہ سند سچی اور یہ جھوٹی ہو بھی نہیں سکتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں، امیر اہل سنت کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟
میری ولادت یعنی میری برت کراچی میں ہوئی، کراچی میں جہاں مصطفیٰ مسجد ہے کاغذی بازار کی طرف، اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں، مصطفیٰ مسجد مشہور ہے وہاں غالباً، بس اس کے قریب قریب کوئی مکان تھا، اس میں کہتے ہیں میری ولادت ہوئی ہے، اور اس گھر کو ویسے نام یہ تھا اس کا، اندھیرا گھر۔ شاید بجلی وغیرہ پہلے تو نہیں ہوتی ہوگی نا اتنی پروپر، تو وہاں میری ولادت ہوئی۔ پھر 6 مہینے کی جب عمر ہو گئی میری، تو میں گاؤں گلی، ایک علاقہ ہے اولڈ سٹی ایریا کا، مشہور علاقہ ہے بادامی مسجد کے پاس، 6 مہینے کی عمر ہوئی تو ہم یہاں رہنے آ گئے، گھر میں بتاتے تھے جس طرح، تو یہاں رہنے آ گئے۔ پھر یہیں میں پلا بڑا، جوان ہوا، شادی ہوئی، اور شاید 2 بچے بھی ہوئے وہیں پر۔ تو یہ مطلب ہے کہ اب یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا مجھ پر کہ مجھے مسجد غوث پاک کے ماننے والے امام اور کمیٹی کی ملی۔ صحیح بولتا ہوں، بس وہ جب سے ہوش سنبھالا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کانوں میں رس گلتا رہا، نعت شریف کی آوازیں رس گلتی رہی، بال مبارک کی زیارت کے اعلانات ہوتے تھے، 12 ربیع الاول شریف کو میں چھوٹا تھا وہاں جاتا تھا، تو یوں مجھے یہ ماحول مل گیا۔ بڑا بھائی میرا مجھے لے جاتا تھا چھوٹا تھا جب سے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، فجر میں بھی میں اٹھتا تھا الحمدللہ، فجر میں بھی یعنی اٹھا کر میری ماں اٹھاتی تھی مجھے، اور وہ مطلب بھائی کے ساتھ میں نماز کے لیے جاتا تھا۔ تو یوں الحمدللہ بچپن سے مسجد کا رستہ دیکھا، یا رسول اللہ کی صدائیں سنی، یا غوث پاک کے نعرے سنے، جشن ولادت کی دھومے دیکھی، آج آپ کے ساتھ مل کے جشن ولادت کی دھومے مچا رہا ہوں۔ تو جب بھی گھر لینا تو ایسا محلہ ہو، ایسی مسجد قریب میں ہو، ورنہ پھر آپ آگے سمجھ جائیں، مسجد وہی ہو جیسی میں نے عرض کیا رہا ہے، اس طرح کی مسجد ہو۔ تو ہمارے بچے ان مسجدوں میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب عشق رسول کی شمع جو ہے نا یہ جلتی رہے گی ورنہ بجھ جانے کا خطرہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ایک سوال ہے, جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کتا کس طرح سے کمرے میں داخل ہو کر ہر کام اتنے سلیقے سے انجام دے رہا ہے, کیا اس طرح کا سلیقے والا کتا گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
اس کا سلیقہ بھی کمال گیا نے, اس کو سکھایا اس طرح سدھایا گیا ہوگا نا, تو یہ وہ بیڈ شیٹ جو ہے اس کو اس نے لپیٹا, بیڈ شیٹ پر سونے پر پابندی رکھی اس کی, اس سلیقہ مند کتے کی, اس سے اس کا سلیقہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ کبھی کبھی یہ بد سلیقگی کر دیتا ہوگا, پیشاب وغیرہ کر دیتا ہوگا, تو یہ بہرحال اس کو یہ سکھایا انہوں نے کہ یہ بیڈ شیٹ جو ہے سمیٹ دو, اس پر سونے کی اجازت نہیں. اب یہ پنکھا آن کیا اس نے, تو یہ کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں گرمی ہوتی ہوگی, پھر پنکھا آن کر کے پھر دروازہ بھی بند کرنا اس کو سکھایا, مزے سے لیٹ گیا. اللہ کی شان ہے, اس میں ان بچوں کے لیے درس ہے یا ان ماں باپ کے لیے درس ہے کہ جو اپنے بچوں کو سلیقہ نہیں سکھا دے, یہ گدڑی ادھر پھینک دی تو کپڑے اتار کے ادھر ٹھا کر کے پھینک دیے, اور پھر ڈھونڈتے رہو چپل ایک ادھر اچھالی ایک ادھر اچھالی, بچے ذرا کرتے ہوتے ہیں, ان کو سکھانا پڑتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ایک سکھانے سے کتا بھی سیکھ لیتا ہے, بندر بھی سیکھ لیتا ہے, بھالو بھی سیکھ لیتا ہے, جانور سدائے جاتے ہیں. ہمیں بھی اپنے بچوں کو درست آداب سکھانے چاہیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, بستر لپیٹ کر رکھے, کپڑے تہ کر کے رکھے, جوتے ایک ہی جگہ پر رکھے, جو چیز جہاں سے اٹھائے وہیں رکھے, ورنہ ادھر ادھر رکھ دیتا ہے تو وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور ٹائم بھی صرف ہوتا ہے, کبھی جلدی ہوتی ہے اس کے بغیر بھی گزارا کرنا پڑتا ہے. مگر اب بڑوں کی بھی عادت نہیں ہوتی نا, ایک تعداد ہوتی ہے بڑوں کی, وہ بھی ادھر رکھیں گے ادھر رکھیں گے بھول جائیں گے کہاں رکھی تھی. تو سب کو چاہیے کہ اپنی چیز اس کی ایک ہی جگہ فکس ہو, سب کو پتا ہو کہ یہاں یہ چیز رکھی رہتی ہے, جو کامن ہو چیز تو وہ تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اپنی چیز کے لیے بھی اگر جگہ فکس ہوگی آپ کو آسانی ہوگی, ورنہ ڈھونڈتے رہو گے. رائے سلیقہ مند کتا, یہ چاہے کتنا ہی سلیقہ مند رہ جائے لیکن اس کا نام تو کتا ہی رہے گا. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو اس لیے گھر میں کتا نہیں رکھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گاڑی کے اوپر بعض دفعہ پرندوں کی بیٹھیں گری ہوئی ہوتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا, گاڑی کو گیلے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کپڑا بھی آلود ہو جاتا ہے, پھر توجہ نہیں رہتی ہے. یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ چیز یہاں پر آئے گی کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بیٹھ حرام پرندے کی ہے, یقینی طور پر پتہ نہیں ہے اگر تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا, یعنی حلال پرندے کی بیٹھ سمجھا جائے گا؟
ہر حلال پرندے کی تو پاک نہیں ہوتی, مرغی کی بیٹ تو نجاست حدیث ہے. اب اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے, البتہ وہ میری ڈائریکٹ بات ہوئی تھی مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے اسی طرح کی, کہ یہ جہاں مطلب بیٹ کا پتہ کیسے چلے کس کی ہے, تو یہ فرمایا تھا کہ اس جہاں وہ پرندے زیادہ ہوتے ہوں تو اس کی وہ بیٹ قرار پائے گی. جیسے کہ اب کبوتر اڑ رہے ہیں, قریب میں کبوتر بیٹھے ہوئے اڑ رہے ہیں, اب وہ امبیٹ ہے تو اب خامہ کا گھسیٹ کر وہ چیل اور کوے کو کیوں لائیں؟ کرینا بھی ہے کہ یہ کوے یہ کبوتر بیٹھے ہوئے ان کی بیٹ ہو, تو اسی طرح وہاں یہ کار جہاں کھڑی ہے وہاں دیکھ لیں کیا کیا ہے, کبوتر ہیں یا کوے ہیں, کوے بھی بہت سارے بعض جگہ پہ ہوتے ہیں, وہ کوے کی بیٹ تو وہ البتہ ناپاک ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ جیسے کوے نے بیٹ کر دی, چیل نے بیٹ کر دی اور سوکھ گئی, ٹھیک ہے نا, اب اس کو کھرچ دیں اور اچھی طرح کھرچتے رہے یعنی وہ کانچ ہے یا وہ گاڑی جو ہے جہاں یعنی کہ وہ دراڑے وغیرہ نہ ہو, اسکریچ نہ ہو, بالکل یعنی کہ فنیشنگ ہے, صفائی ہے اس کی, وہ پلین ہے, تو اس پہ سے رگڑ رگڑ کر اثر ختم کر دیں اس کا تو پاک ہو جائے گی. یہ بہار شریعت پہلی جلد ولیوم فرسٹ پیج نمبر 400 مسئلہ نمبر 30. لوہے کی چیز جیسے چھری, چاقو, تلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار, نجیس ہو جائے نہ پاک ہو جائے, تو اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی, اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یعنی گاڑے یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں. یوں ہی چاندی, سونے, پیتل, گلٹ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں, بشرطے کہ نقشی نہ ہوں, اور اگر نقشی ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے, پونچھنے سے پاک نہ ہوں گی. مسئلہ نمبر 31, آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں, شیشہ میننگ گلاس ہے نا, تو آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں جیسے کانچ کا گلاس ہوتا ہے, چشمے کا گلاس ہوتا ہے, آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی, غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو, مسام بہت باریک سوراخ کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں میں مسام ہوتے ہیں نا وہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں, تو جن میں مسام نہ ہو, کپڑے یا پتے سے اس قدر پونچھ لی جائے کہ اثر بالکل جاتا رہے, پاک ہو جاتی ہے. تو یہ کار کے شیشے کا یا کار کا بتایا نا, تو اس میں بھی اگر بیٹ ہے ناپاک تو اس کو اگر اچھی طرح رگڑ کے پونچھ ڈالیں گے تو یہ پاک ہو جائے گی, اثر ختم ہو جائے, اس کا دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جہاں جہاں یہ جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں تو جوڑ میں کچھ نہ کچھ گیپ ہوتی ہے, لکیریں ہوتی ہیں یا اسکریچ ہے یا زنگ لگ گیا ہے, رنگ اکھڑ گیا ہوتا ہے, رنگ یہ جب اکھڑ جاتا ہے نا تو اس کے جہاں جہاں سے اکھڑا ہے نا وہاں کناریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رگڑنے سے پاک نہیں ہو سکتی, اس میں نجاست کا اثر باقی رہے گا, اس تو ایسی چیزوں کو پھر دھونا پڑے گا. تو جتنا حصہ جیسے کہ ایسا ہے کہ بالکل پلین ہے, اس میں کوئی اسکریچ وغیرہ زنگ وغیرہ نہیں ہے, اس کو رگڑ کر پاک کرے تو پاک ہو گئی, باقی حصوں میں نجاست ہے تو ان حصوں کو دھونا ہوگا. تو اب یہ کہ سارا ہی دھو لیا تب بھی دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا, جبکہ وہ جیسا ایسا دھویا جیسا دھونا چاہیے, مگر آج کل تو جس طرح بے دردی سے دھوتے ہیں نا, بہت بے دردی سے دھوتے ہیں کہ اتنا زوردار وہ پریشر کے ساتھ وہ پائپ مارتے ہیں کہ بس علامان الحفیظ, اتنا پانی بہاتے کہ بس بے باکی ہے, ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. جینے کہ اگر غیر ضروری پانی, یہاں تک کہ جیسے مسجدیں چاہے دھوئیں چاہے مکان دھوئیں, سب جگہ پانی کا پریشر سے پائپ سے آج کل دھونے کا رواج ہے, اتنا دھوتے ہیں زور سے. اسی طرح وضو کرتے ہیں جب, تو وضو کریں گے اتنا پریشر سے نل کھولتے ہیں کہ وہ آدھے میل تک آواز جائے, مبالغہ کرتا ہوں, دور تک پچھاڑ کی پانی کی آواز آتی ہے, ایک آدمی وضو کر رہا ہے پچھاڑ کی دور تک آواز آ رہی ہے, اتنا زوردار دار زور اس نے نل کھولا ہوا ہے پانی کا. یہاں تک کہ اگر چمچ دھونی ہے نا تو چمچ بھی دو چار بالٹیاں پانی بہ جائیں گے تب یہ دھلے گی, تر کر کے پانی جا رہا ہے. تو دیکھیے جو کام جو جائز ہوتا ہے نا جس میں اچھی نیت نہ کی گئی تو اس پر تو ہے حساب, اور جو ہے ہی ناجائز اس کا حساب نہیں اس کا عذاب ہے, یہ یاد رکھیے گا قاعدہ. تو ہے گناہ ہو تو فائنل ہے کہ ہے ہی گناہ, تو اس پر عذاب ملے گا. تو تو یہ جس طرح پانی بہاتے نا, اب ایک نفل کے لیے ویسے باوضو رہنے کے لیے وضو اس نے کیا, ایک ثواب کا کام تھا, مستحب کام تھا, نہ کرتا تو چل جاتا, گناہ نہیں تھا. اس وضو کے لیے پہلے نل کھولے گا, پھر رسی نے جڑائے گا, وہ دڑ کر کے پانی بہ رہا ہے, پھر مسواک یوں ٹچ کی, یوں رگڑتے رہے پانی بہتا رہا, پھر ٹچ کی. یہ اس طرح بھی ہوتا ہوگا, میں نے بہت دیکھا پانی بہتے ہوئے اتنا دیکھا ہے کہ بس یعنی کہ مطلب اتنی ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, اگر کہیں گے بھی نا کہ آپ نل تھوڑا کھولے تو تھوڑا کس کو بولتے ہیں, شاید یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہوگا کہ تھوڑا کس کو بولتے اور زیادہ کس کو بولتے ہیں. اتنا پیسوں کا پتا ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسے کس کو بولتے ہیں, زیادہ پیسے کس کو بولتے ہیں, ان کا پتا نہیں ہوتا. حالانکہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ. آپ نے اس کو یوں تصور میں لائے کہ آپ کسی ویرانے میں ہوں, آپ کو سونے کی اینٹ ہو اور شدت کی پیاس لگی ہو, پیاس جان پر بنی ہو, کیا سونے کی اینٹ کھائیں گے جان بچائیں گے؟ آپ تو ایک گلاس پانی چاہیے آپ کو, چاہے کوئی سونے کی اینٹ لے لے, ایک گلاس پانی دے دے, آدھا گلاس پانی دے دے, میں جان بچا لوں. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ حاضر تھے, کسی نے پانی پینے کے لیے لیا اور پیا اور آدھا گلاس یوں پھینک دیا. ہمارے یہاں یہ نہیں, یہ پرانی بیماری ہے, آج کل بھی یہی کرتے ہیں, پانی یوں پھینک دیتے. تو یوں پانی اس نے پھینک دیا بچا کر, تو اعلیٰ حضرت نے ان کو مدنی پھول ارشاد فرمائے, سمجھایا, ایک قصہ بھی سنایا کہ ہارون رشید کی خدمت میں علماء ہوتے تھے, تو ایک آپ کو پیاس لگی, ہارون رشید پانی مانگا, تو ایک عالم صاحب نے پانی کا گلاس پیش کیا اور فرمایا ٹھہریے, پہلے یہ بتائیے بادشاہ سلامت, اگر آپ کسی لکو دک صحرا میں ہوں, جنگل بیابان میں میدان میں, اور پیاس اسی لگے پانی کہیں نہ ہو اور جان پر بن جائے, تو یہ پانی آپ کتنی قیمت دے کر خریدیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرا آدھی سلطنت دے دوں, میری آدھی حکومت آدھی گورنمنٹ میں دے دوں اس کو, لیکن پانی لوں گا اور جان بچاؤں گا. یہ لیجئے, پی لیجئے پانی. اب بادشاہ نے پی لیا, پھر عالم صاحب نے فرمایا کہ یہ پانی آپ نے پی لیا, اب پانی پینے کے بعد اگر وہ آپ کا پانی اندر میں رہ جائے, باہر نہ نکلے, پیشاب بند ہو جائے جس کو بولتے ہیں, تو اب آپ کی جان پر بن جائے, تو اس کے علاج پر کتنا خرچ کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے؟ تو بولا چاہے وہ بقیہ آدھی سلطنت یا میری پوری سلطنت دینی پڑ جائے, تب بھی میں جان بچاؤں گا, یہ پیشاب جاری کرواؤں گا اپنا. تو اس عالم نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت اپنی اس حکومت پر جتنا چاہے آپ ناز کر لیں, اس کی قیمت یہ ہے کہ کبھی پانی کے گلاس پر آدھی بک جائے, کبھی اس کے علاج پر پوری بک جائے, چلی جائے یہ حکومت. یہ اللہ کی نعمتوں کی ہم کو قدر نہیں ہے, تو یہ وہاں قدر ہوتی ہے جہاں پانی کی تنگی ہوتی ہے, تو ہم کو یہاں بھی قدر کرنی چاہیے, قطرے قطرے کا حساب تو ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ وضو پر جب بھی جائیں نل اتنا کھولیں کہ جتنی ضرورت ہے, زیادہ کھولنا اور یہ پانی بہاتے رہنا, پھر مسجد کا پانی جو وقف کا پانی ہوتا ہے, مدرسوں کا پانی جو وقف کا ہوتا ہے, ان کے احکام اس سے بھی زیادہ سخت ہیں اپنے ذاتی پانی کے مقابلے میں. لیکن لوگ شاید گھر میں کم پانی خرچ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے مسجد میں زیادہ خرچ کرتے ہوں, تو خرچ ضرورتاً کیا وہ ایک الگ چیز ہے, اور بلا ضرورت جو وضو کرنے میں جو بہاتے ہیں پانی, اب وہ غسل تو جو اندر دروازے بند کر کے شاور میں جو یہ جو کچھ کرتے ہوں گے تو خدا ہی بہتر جانے, کچھ نہیں پتا چلتا, یعنی بالکل دن دیاڑے کھلی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے کہ آدمی وہ سی چڑھے پانی اتنا ضائع کرتے ہیں, تو یہ غسل خانے میں خدا جانے کیا کرتے ہوں گے یار, وہ تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا, خود ہی دیکھنے والے ان مانو کر تو خود ہی دیکھے اور سوچے کہ مجھے کرنا کیا ہے, اپنی آخرت بچائیں. ہر چیز میں اسراف ہے, خالی پانی پانی ہوا, بجلی ہوئی, وہ جو کچھ ہوا سب میں اسراف اسراف. اب مجھے اتنا عجیب جذبہ ہے, میری زندگی میں سب سے پہلا جو میں نے مذہبی بیان کیا اس کا عنوان ہی اسراف تھا, فضل خرچی, زندگی کا سب سے پہلا بیان جب میں لڑک پن تھا میرا, دعوت اسلامی وغیرہ نہیں تھی, کسی اجتماع میں کیا تھا میں نے، تو میرا بس شروع سے الحمدللہ یہ ذہن بنا ہوا ہے فضول خرچی سے. اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، ہم سب کو بچائے. ہم اگر کفایت شعاری سیکھ لیں تو یہ نہ پانی کی تنگی ہوگی، نہ اناج کی تنگی ہوگی، نہ مہنگائی ہوگی، بہت کچھ مطلب یعنی کہ بچت ہو جائے گی کفایت شعاری سے کام لیں گے تو. لیکن یہ پانی زیادہ بہانے کی وجہ سے جو نقصان اور جو آئندہ نقصان آنے کی جو دھمکیاں ہیں نا، گلوبنگ وارمنگ، جو پانی کی تنگی ہونی ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں سائنٹسٹ وغیرہ، خدا بہتر جانے وہ کہاں تک درست کہتے ہیں، تو پھر پتا چلے گا کتنے بیسو سو ہوتے ہیں جو زندہ ہوں گے ان کو. اللہ کریم ہم کو دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرمائے، پانی کی بھی حفاظت کریں، غذا کی بھی حفاظت کریں، ایک دانہ آدھا دانہ بھی ضائع نہ ہو اس کا خیال رکھیں، بوٹی کی کوئی بوٹی کا ریشہ بھی ضائع نہ ہو یہ خیال رکھیں. قیامت کا حساب ہم سے نہیں دیا جا سکے گا، عذاب ہم برداشت کر نہیں سکیں گے، کوئی بھی نہیں کر سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ محمد اجمل علی، مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا علاج بتائیں.
وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھے. اسی طرح وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا، اس کی طرف سوچنا ہی نہیں، یہ بھی وسوسہ دور کرتا ہے کہ اس طرح شیطان کو لفٹ ہی نہیں ملے گی، ناکام و نامراد لوٹے گا. اس سلسلے میں ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، مکتبۃ المدینہ کا، یہ بہترین رسالہ ہے اور ایسا رسالہ شاید اور کسی نے کبھی لکھا ہو چھاپا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کا الحمدللہ ایک اچھوتا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج. 58 پیج ہے اس کے، 58 پیجز وسوسے اور ان کا علاج، بہترین رسالہ ہے. وسوسہ پروف تو کون ہوتا ہے ہم میں سے، یہ سب کو پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس طرح کے بعض اوقات سنسنی خیز مناظر نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں جو دل میں خوف پیدا کرتے ہیں، آپ یہ شاید فرمائیں کہ ان مناظر کو جو سنسنی خیز ہوتے ہیں سنسنی کے طور پر ہی دیکھا جائے یا کسی اور تصور سے دیکھا جائے؟
اللہ، یہ کہیں روس کی میں یہ برف باری کے مناظر ہیں اور یہ دریا میں برف کی چٹانیں بہتی ہوئی آ رہی ہیں، جیسے زوردار یہ چٹان برف پتھر تھا، پتھر پر برف چھائی ہوئی تھی، یہ اس میں گرتی دکھائی گئی ہے. تو یہ ہے مطلب، لوگ تو خیر اس کو ذرا دلچسپی عام طور پہ لیتے ہیں، مزہ آتا ہے. تو یہ ہے برف، اور ایسے موقع پر زمحریر کو یاد کرے بندہ کہ جہنم میں برف کا عذاب ہوگا. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب سخت سردی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی سردی ہے، مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. تو اللہ تعالی جہنم سے فرماتا ہے کہ یہ تیری زمحریر سے پناہ مانگتا ہے، میں اس کو اس سے پناہ دیتا ہوں. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا زمحریر کیا، ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک گڑا ہے جس میں برف کا عذاب ہے، کافر کو اس میں جب پھینکا جائے گا تو وہ اس کی سردی سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ سردی کیسی ہوگی؟ تو جب یہ سخت سردی ہو تو آج کل تو دنیا میں سردی کی لہر آئی ہوئی ہے، تو جہاں سخت سردی ہو تو وہاں یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی سخت سردی ہے، مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. اب زمحریر یہ لفظ ہے عام لوگوں کے لیے نامانوس لفظ ہے، اب پتہ نہیں اس جگہ یہ کہنے میں وہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی سردی کے عذاب سے بچا. تو اگر سردی کے عذاب سے مطلقاً پناہ مانگتا ہے تو حرج نہیں ہے اس میں ظاہر، لیکن یہ کہ زمحریر کی جگہ سردی کا عذاب کہنا یہ حدیث پاک میں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا نا، ویسے میں عرض کر رہا ہوں، تو زمحریر یاد کر لیں لفظ زمحریر، قرآن کریم میں زمحریر کا تذکرہ ہے، یہ لفظ موجود ہے زمحریرہ. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد جانزیب ہے، میری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن پاک سب سے افضل کتاب ہے، اور باقی آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟
دیکھیے اللہ کا کلام جو ربی ہے بہت ڈیپ ہے یار، معاملہ سمجھانا مشکل ہے. قرآن کریم بے شک کہنے کے اس لیے کہ یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پر نازل ہوا ہے، تو یوں ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کا جتنا بھی کلام ہے نا اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے. جیسے وہ انجیل ہے اصل جو منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے، اب تحریف ہو گئی ہے، وہ تحریف والے حصے کو تو ہم مانتے ہی نہیں ذرا، وہ اس پر تو ایمان لانا کیا، اس پر تو ایمان نہ لانا ضروری ہے. یا تورات شریف، زبور شریف، وہ صحائف بھی اترے، صفحے اترے، تو جو جو اللہ کا کلام ہے ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم. میسج کے ذریعے سے ایک سوال یہ بھی ہے، احمد رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، خوشی بہت دیر سے آتی ہے لیکن جلدی چلی جاتی ہے، کچھ فرمائیں.
اپنے کردار کا بندہ جائزہ لے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اس نے کتنے کام کیے اس کو شمار کرے. صبح سے اٹھتا ہے تو یہ رات کو جب سوتا ہے اس دوران یہ کتنے کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے کر رہا ہے، اور کتنے کتنے ناراض کرنے والے. اچھا اس میں پھر یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں نے تو کسی کا کوئی برا نہیں چاہا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، میں تو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے، یوں مطلب بندے سوچتے ہیں، تو یہ سوچ درست نہیں ہے، بالکل غلط سوچ ہے. اللہ کی رحمت پر بندہ نظر رکھے کہ ہوں تو میں خطا ہی خطا، سراپا خطا ہوں. اب میری صبح تو اٹھتے ہی مطلب وہ کوئی نیکیوں والی تو ہوتی نہیں ہے، نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہے، جماعت کا ٹھکانہ نہیں ہے کہیں. پھر یہ کہ صبح اٹھتے ہوئے شیو بنائی، کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کے مجھ کو سزا مل رہی ہے، یہ جو مونڈ رہا ہے یہ خطا نہیں ہے، تو حرام ہے، حرام کام تو صبح سویرے کرنا پڑ رہا ہے تو کر رہے ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے صبح سویرے، بے پردہ عورتیں کتنی دیکھی جاتی ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. پھر روزی کے تعلق سے کتنی حلال ہوتی ہے کتنی حرام ہوتی ہے بھی بندہ غور کرے، اور پھر روزی کمانا کس کو آتا ہے، یہ تاجر کے لیے فرض ہے کہ اس کو اتنی معلومات ہو، اتنا علم ہو کہ ضروری مسائل اس کو پتا ہوں تاکہ وہ حرام یا سود میں نہ جا پڑے، لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے سود میں، اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے، معلوم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، سیکھنا ضروری ہے. کون سی آئٹم کا بھاؤ کب بڑھے گا کب گھٹے گا یہ سب پتا ہوتا ہے، کرنسی کا بھاؤ کیا چل رہا ہے، فلاں ملک کی کرنسی کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، یہ سب پتا ہوگا. لیکن نہیں پتا تو یہ سود میں کیسے جا پڑے گا، اپنی تجارت اتنی پھیلا کر کے، یہ بےچارے کو پتا نہیں ہے. تو یہ بھائی بیچارے کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے، کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. یہ تو بہرحال یہ کہ ہم سراپا خطا ہے، تو یوں سوچے کہ یہ بے سکونی کی وجہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا میں اس طرح بے سکونی میں مبتلا کیا گیا ہو. اچھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، واقعی آپ نے ایک پرہیزگار اور ولایت کا تاج سجائے ہوئے ہیں تو پھر بھی بے سکونی ہے، تو پھر اس میں سکونی کا ایسا فرد شکوہ نہیں کرے گا جو تقوی پرہیزگاری کا حامل ہوگا وہ کبھی بھی شکوا نہیں کرے گا کہ مجھے بے سکونی ہے. اس کو تو پتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. اور تو ذکر میں مشغول رہے گا, وہ تو خاموش بھی ہوگا تو وہ کہیں اس کی کسی نہ کسی طرح وہ کسی حوالے سے ذکر میں مشغول ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.